الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهله وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. مسجد نبوی شریف کی باتیں چل رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے بعد مسجد نبوی شریف بنائی تو اس میں ایک جگہ ہے جس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, جس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جنت کا باغیچہ ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. فرمایا کہ میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, اور میرا منبر میرے حوض کے اوپر ہے. مسجد نبوی شریف میں اس وقت پر جہاں امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں, وہ منبر محراب, یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کی جگہ ہے. جہاں مسجد میں منبر ہے وہاں سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے, یہ بیچ کی پوری جگہ کو جنت کا باغ کہتے ہیں. اس جگہ کے بارے میں یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ اتنی برکت والی جگہ ہے کہ آخرت میں جنت کا جو باغ ہے اس کی سیدھی لائن میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں یہ بھی ایک جنت کا باغیچہ ہے. جنت میں سے ایسا کہتے ہیں کہ یہ جگہ لائی گئی, یہ مطلب اس کا لیتے ہیں. اور جنت میں سے یہ جگہ لا کر کے یہاں مدینہ میں لگا دی گئی. اور پھر جب قیامت ہوگی تو یہ جگہ جنت میں لے جائیں گے اور جنت میں لگا دیں گے. باقی پوری دنیا فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, دنیا بھر کی زمین بھی ختم ہو جائے گی, لیکن یہ جو ریاض الجنہ والی جگہ ہے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں شفٹ کر دیں گے, جنت میں لے جا کر کے لگا دیں گے. وہ جگہ اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ ہے. جو آدمی وہاں عبادت کرے گا تو جنت اس کو ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے. اس جگہ کے اوپر عبادت کرنا یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اسی لیے مدینہ منورہ کے حاضری میں ریاض الجنہ میں روضہ میں ضرور جانا چاہیے. اب بہت اچھی ترتیب ہو گئی ہے کہ ایپ کے اوپر جو ہے ٹائم بک کرنا ہوتا ہے اور جتنے بجے کا اپنے کو ٹائم ملتا ہے اس ٹائم کے اوپر اطمینان سے وہاں پر جاؤ اور وہاں جا کر کے تقریباً آدھا گھنٹہ پورے اطمینان کے ساتھ عبادت کا موقع ملتا ہے. اور وہاں جا کے آدمی دعا کرے, قرآن کی تلاوت کرے, نفل نماز پڑھے, فرض نماز کا وقت آ جاوے تو وہیں فرض نماز پڑھ لے گئے. وہیں پر محراب ہے, جیسے یہ ہمارا محراب ہے, اس محراب کی یہ دو سائیڈ ہے جیسے کہ یہ سائیڈ, تو اس سائیڈ پر اور اس سائیڈ پر کالا پتھر لگا ہوا ہے, ماربل گرینائٹ, اور اس کے آجو باجو میں سفید پتھر ہے اور وہاں گولڈن لکھا ہوا ہے. وہاں عربی میں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. بہت آسانی سے, جیسے یہ اپنی جگہ ہے تو بالکل سیم یہ جگہ وہاں محراب مبارک میں مسجد نبوی میں وہ حضور کے کھڑے ہونے کی مبارک جگہ ہے. اب یہاں کھڑے ہو جاؤ تین چار فٹ دور تو ہم جو سجدہ کریں گے تو ہمارا سجدے میں ہمارا سر اور پیشانی اس جگہ پر رہے گی جہاں اللہ کے نبی کے مبارک قدم ہوا کرتے تھے. تو یہ ترتیب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینہ پاک لے جاوے تو ایپ کے ذریعے بکنگ کرا کر کے آسانی سے ریاض الجنہ میں جاؤ. پیور زمزم کی پانی کی بوتل بھی پہلے ملتی ہے. ریاض الجنہ میں جتنا آگے جا سکو اتنا آگے جاؤ اور آگے جا کر اطمینان سے نماز پڑھو. وہاں پر وہیں پر مبارک کھمبا بھی ہے جس کو استوانۂ عائشہ کہتے ہیں, یعنی بہت زیادہ برکت والی جگہ. وہاں پیلر ہے, کھمبا ہے, اس کو استوانۂ عائشہ کہتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک, پھر جالی مبارک, پھر جدھر حضور کے نورانی قدم آتے ہیں وہ جگہ, یہ پوری ریاض الجنہ والی جگہ کہلاتی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یعنی روم جس میں آپ کی قبر مبارک بنی, ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو روم, اسی میں حضور کی قبر مبارک بنی. تو حضور کا وہ روم کمرہ اور وہاں سے لے کر منبر تک کی پوری جگہ یہ جنت کا باغیچہ کہلاتا ہے. اللہ مجھے وہاں پر آپ کو سب کو بار بار عبادت کرنے کا موقع عطا فرمائیں. پھر فرمایا کہ میرا منبر حوض کوثر کے اوپر ہوگا. یہ دکھنے میں مدینہ پاک میں منبر ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس منبر کو حوض کوثر کے پاس قیامت کے دن انشاءاللہ لگا دیں گے اور اس منبر پر بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. کتنا وہ مزیدار وقت ہوگا. قیامت کا میدان ہو, حوض کوثر ہو, منبر شریف پہ آقا بیٹھے ہو اور اپنے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاتے ہو. اللہ ہم سب کو یہ موقع اس دن عطا فرماوے. تو حوض کوثر جنت کی نہر ہے, وہاں سے قیامت کے میدان کے حوض میں پانی آتا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے امتیوں کو پلائیں گے. حدیث میں فرمایا ان قوائم منبری رواتب فی الجنہ, بے شک میرے منبر کے پائے جنت میں لگے ہوئے ہوں گے. اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ جاوے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کی زیارت کی نیت سے جاوے اور اس منبر کے پاس جا کر عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حوض کوثر پر پہنچا دیں گے اور حوض کوثر کا پانی عطا کریں گے. اسی لیے آئندہ جب بھی مدینے کا سفر ہو تو ایک نیت اس میں بڑھا دو کہ ہم اس لیے مدینے پاک جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتی نورانی منبر مبارک کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر عبادت کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے ہمیں قیامت میں حوض کوثر پر پہنچائیں گے اور وہاں کا پانی پینا ہمیں نصیب کریں گے. تو بہت ساری نیتیں ہیں مدینہ پاک کی, اس میں یہ نیت جو ہے ہمیں بڑھا دینی چاہیے. اور یہ جو ریاض الجنہ والی جگہ ہے وہاں آدمی نماز پڑھے گا تو یہ نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے مدینہ منورہ میں عام طور پر حاجی 8 دن رہتے ہیں تو 8 دن میں موقع نکال کر کے ریاض الجنہ میں ضرور جانا چاہیے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف بنائی تو مسجد بنانے کے بعد پھر اپنی پاک بیویوں کے گھر بنائے. پہلے مسجد بنائی, بعد میں اپنی بیویوں کے مکان بنائے. مسجد میں حیال الفلاح والی طرف میں, جیسے کہ ہماری اس مسجد کے اندر یہ سائیڈ حیال الفلاح ہے تو مسجد نبوی شریف میں حیال الفلاح والی سائیڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیویوں کے لیے گھر بنائے, کچی اینٹ کے گھر بنائے اور اس کی چھت کے اوپر کھجور کے پتے ڈالے اور اس کے اندر کھمبے اور پیلر کھجور کے جھاڑ کے لگا دیے گئے. ایک دم سمپل. امت کی مائیں ہیں یہ, پوری امت کی ماں. اور ان کے مکان جو حضور نے بنائے کھجور کے پتے اور کھجور کے کھمبوں کے ذریعے سے بنائے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں, امت کی ماؤں میں بادشاہوں کی بیٹیاں بھی تھیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بادشاہ کی بیٹی دوسرے بادشاہ کی بیوی، شوہر نہیں رہا پھر حضور کے نکاح میں آئی، ایسے ایسے مالدار گھر کی بیٹی، لیکن جب نبی کے نکاح کے اندر آئی تو ایسے سمپل سادے مکان کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور ابو بکر صدیق تو بہت مالدار آدمی تھے، لیکن ان کی بیٹی حضرت عائشہ جب نبی جی کے نکاح میں آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی تو حضور کے گھر میں ایک دم سمپل سادے روم کے اندر زندگی گزاری، اور ماں عائشہ کا روم کتنا چھوٹا تھا، کتنا چھوٹا تھا۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے ہوتے تھے تو حضرت عائشہ وہاں سامنے سوتی تھی۔ اب حضور کو سجدے میں جانا ہو تو حضرت عائشہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتی تھی، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، پھر جب حضور کھڑے ہو جاتے تھے تو حضرت عائشہ سو جاتی تھی۔ سوچو کتنا چھوٹا سا بیڈ روم ہوگا کہ وہاں نماز الگ سے پڑھ سکے، اتنی جگہ بھی نہیں تھی، اتنے سمپل مکان کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ پہلا روم بنایا حضرت عائشہ کے لیے، دوسرا روم بنایا حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی کے لیے، کل تمام بیویوں کے لیے ایک کے بازو میں ایک، ایک کے بازو میں ایک روم بنے، اور اخیر والا روم جو بنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہاں پر روم بنا اخیر کے اندر۔ اس طرح سیدھے اب وہ روم جیسا ابھی آپ نے سنا، اوپر کھجور کے پتے اور کھجور کے درخت کے پیلر، لیکن کتنے بابرکت، کتنے نورانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، بلکہ قرآن میں ایک پوری سورت کا نام ان پاک بیویوں کے نام کے اوپر ہے، سورۃ الحجرات ہے قرآن میں۔ حجرات کا میننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے روم، اس نام پر قرآن کی پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، اور اس سورت میں تذکرہ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ کچے روم، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کا تذکرہ ہو گیا، وہ کچے روم، لیکن اس میں قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ان روموں کی، پہلے یہ بہت کچے تھے، پھر جو ہے بعد کے زمانے میں جب مسجد نبوی شریف کا ایکسٹینشن ہوا، اس کو بڑا کیا گیا، تو یہ روم والی جگہ بھی مسجد میں آئی، اور تھوڑی سی جگہ جہاں قبر مبارک ہے وہ جگہ کارڈن کر کے جو ہے الگ رکھی گئی۔ سب سے پہلے ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی شریف بنی، اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مسجد نبوی شریف کو بڑا کیا۔ اس کے بعد جب خیبر کی فتح ہوئی، فتح خیبر ہوئی ہے، محرم کا مہینہ سن 7 ہجری 628 عیسوی جون کے مہینے کے اندر جب خیبر فتح ہوا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کو اور زیادہ بڑا کیا، اور اتنا بڑا کیا کہ تقریباً 100 ہاتھ یعنی 150 فٹ کے برابر مسجد نبوی کو بڑا کر دیا گیا. اور جب یہ مسجد نبوی شریف بڑی ہوئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے خود اس کے اندر کام کیا, پتھر اٹھا کر کے لانے کا, مٹی کا وغیرہ کا, یہ سارے کام کیے. تو 3 مرتبہ حضور کی مبارک زندگی میں مسجد شریف کا کام ہوا. ایک ہجرت کے بعد جب سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف بنائی, پھر ہجرت کے 4th سال اس کو تھوڑا بڑا کیا, پھر ہجرت کے 7th سال مسجد کو بہت بڑا کر دیا. 100 ہاتھ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف کو بڑا کر دیا. اور مسجد نبوی شریف کو جب بڑا کیا گیا اور زمین کی ضرورت پیش آئی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 3 مقدس ہستی کے پیسے مسجد نبوی شریف کی زمین میں لگے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے, یہ مسجد نبوی شریف کی زمین کے پیچھے یہ رقم لگی ہے. جب مسجد شریف بن رہی تھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹ اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ مبارک پر اینٹ اٹھا رکھی تھی. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھاری چیز ہو تو ہم لوگ یہاں یوں پیٹ کے ساتھ دبا کے لے کے آتے ہیں, تو بھاری بھرکم پتھر رہا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ مبارک کے ساتھ اٹھا کر کے اس کو لا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, حضور یہ پتھر مجھے دے دیجئے, میں اٹھا لیتا ہوں. اندازہ یہ ہوا کہ حضور کو بہت بھاری لگ رہا ہے, تو میں نے کہا حضور مجھے پتھر دے دو, میں اٹھا لوں گا, میں اینٹ اٹھا لوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خذ غیرہا یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ یہ میں نے اٹھایا ہے وہ نہیں, دوسرا پتھر تم لے آؤ, دوسرا لاؤ تم. فَإِنَّهُ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ, حقیقت میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. حضور یہ اشارہ دے رہے تھے, ابو ہریرہ تمہارے نبی کو بھی نیکی کمانے کی ضرورت ہے, اسی لیے نبی کو نیکی کمانے دو اور پتھر اٹھا کر کے لانے دو. کعبہ کی تعمیر کے وقت پر حضور کی جوانی میں, ہجرت سے پہلے کی زندگی میں جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, تب بھی کعبہ بنانے میں حضور نے اپنے کندھے مبارک پر پتھر اٹھائے ہیں, اور پتھر اٹھانے کی وجہ سے کندھا مبارک زخمی ہو گیا تھا. اور ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی شریف بنی اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اور اینٹیں خود اٹھا اٹھا کر کے کام کیا. یہ ہے نبی کی مبارک سنت. اس لیے جہاں کہیں بھی مسجد بنتی ہو ہم چندہ تو دیں گے ہی دیں گے, لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ مجوری کا کام بھی کرنا چاہیے کہ کچھ اینٹ اٹھائی, کچھ مٹی اٹھائی, کچھ جو ہے ریتی اٹھا لی, کپچی اٹھا لی. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, اس زمانے میں بھی انہوں نے مسجد نبوی شریف کو بڑا کیا. ایک صحابی یمامہ سے آئے, یمن میں ایک بستی ہے یمامہ, وہ صحابی حضرت قیس حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یمامہ سے آئے, کافی دور سے مدینہ منورہ, اور یہ ایسے وقت آئے جب مسجد نبوی کا کام چل رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب لوگ پتھر ڈھو رہے ہیں, اینٹ ڈھو رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی کام کرنے کا ارادہ کیا, حضرت طلق بن علی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طلق, تم پتھر مت دھو, اینٹ مت دھو, مت اٹھاؤ, یہ تمہارا کام نہیں ہے. ولیکن اخلط لہم التین یا اخل یمامہ فانت اعلم بہ, ایک کام کرو کہ جو مسالہ بنانا ہے, کول کہتے ہیں وہ اینٹ ریتی سیمنٹ بنا ملا کر کے جو ہم تیار کرتے ہیں اینٹ کو پتھر کو جوڑنے کے لیے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلق تم اینٹ مت اٹھاؤ, تم تو جو ہے نا یہ گارا اور مال بنانے کا کام کرو, اس لیے کہ تم یمامہ کے لوگ اس کے بڑے ایکسپرٹ اور ماہر لوگ ہو, اس لیے تم یہ کام کر کے دو. اندازہ لگاؤ کہ حضور کی جانکاری کتنی ہوگی کہ کہاں کے لوگ کس کام میں ایکسپرٹ ہے, وہ ساری جانکاری حضور رکھتے تھے. یہ صحابی تو ابھی مدینہ پہنچے, حضرت طلق کوئی بات چیت بھی نہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنرل نالج کتنا بڑا ہوگا کہ وہ پتھر لینے گئے تو حضور نے کہا نہیں یہ تمہارا کام نہیں, تو سب کر رہے ہیں, تم جس لائن کے ایکسپرٹ ہو کہ وہاں یمامہ کے اندر لوگ اس طرح مال بنانے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اسی لیے تم یہ کام کرو. تو انہوں نے کہا حضور جیسا آپ حکم دیوے میں ضرور یہ کام کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو الحنفی والتین فإنه أثبتكم للتین, یہ قبیلے بنو حنیفہ کا طلق کا, اس کو مٹی کا گارا بنانے دو, اس لیے کہ یہ لوگ اس کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. سبحان اللہ, انہوں نے مٹی کا گارا وغیرہ بنا کے دیا, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام یہ سب اینٹ پتھر لاتے رہے, اور اس طرح مسجد نبوی شریف کی تعمیر مکمل ہوئی اور نماز کا سلسلہ مبارک شروع ہو گیا. اس زمانے میں کچھ لوگ مسجد میں سو بھی جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں انہ کان ینام وہو الشاب اعزب لا اہل له فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بالکل کھلتے ہوئے نوجوان تھے, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, بیوی بچے بھی نہیں تھے, وہ مسجد نبی میں سو جایا کرتے تھے. دراصل اس زمانے میں گھر بہت چھوٹے, اب جن کی شادی ہو گئی وہ گھر میں سوئے, اب شادی نہیں ہوئی اس کو گھر میں روم دینے کی ضرورت کیا, جاؤ مسجد میں جا کے سو جاؤ. تو ایسی ضرورت اور مجبوری کہ جن کے پاس گھر کے اندر سونے کی کوئی سگوڑ ہی نہ ہوئے, اور باہر کے آئے ہوئے لوگ اگر وہ مسجد کے اندر سوئے تو کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے, مسجد کے آداب کی رعایت کرے. اور آداب کی رعایت کر کے اب تو ہم لوگ جو ہے سفیروں کو نہیں سونے دیتے, یہ بہت بڑا غلط کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایک دین کے مقصد سے آتے ہیں دوسری جگہ سے سفر کر کے, تو ان کو مسجد کے اندر سونے کا انتظام کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں باہر سے آنے والے مسافروں کو مسجد کے اندر قیام کروایا جاتا تھا, یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اسی لیے چاہے ان کی آئی ڈی چیک کرو, مدرسے کو چیک کرو, سب چیک کرو, لیکن مسجد میں سونے کا نظام بنانا چاہیے. پہلے اس کی عام اجازت ہوتی تھی، اب پتہ نہیں لوگ کیوں بخیل بنتے جا رہے ہیں، اپنے گھر میں بخیلی کرے سمجھ میں آئے، اللہ کے گھر کے معاملے میں کرتے ہیں یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پر تشریف لے گئے، تو جمائی علی حضرت علی گھر میں نہیں تھے، حضور نے پوچھا این ابن عمی کا، فاطمہ تمہارے چچا زاد بھائی یعنی تمہارے شوہر علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا آج میرے میں نے علی میں ذرا ناراضگی ہو گئی تھی، ہسبینڈ وائف میں ایسا چلتا رہتا ہے، تو ناراض ہو کے گھر میں سوئے بھی نہیں اور چلے گئے گھر میں سے نکل کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا انظر این ہوا، دیکھو علی کہاں چلے گئے، تلاش تو کرو۔ تو آ کر کہنے لگے حضور کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور چادر اوڑھی تھی، تو چادر اتری ہوئی تھی تو بدن کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی حضرت علی کو۔ اس زمانے کی مسجد میں ایسی ہمارے جیسی کارپیٹیں تھوڑی تھی، نیچے پتھر تھوڑا ہی تھا، وہ تو کچی زمین کی مسجد ہوا کرتی تھی، تو مٹی کے اوپر حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور مٹی بدن مبارک پر لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بدن پر سے مٹی صاف کی۔ ایک طرف چچا زاد بھائی ہے تو دوسری طرف داماد بھی ہے، حضور نے اپنے نورانی ہاتھ سے حضرت علی کے بدن کے اوپر سے مٹی جھاڑی اور مٹی صاف کر کے فرمایا کم ابا تراب کم ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مٹی پہ سوئے تھے نا، اس لیے حضور نے کہا اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر سونا جائز ہے، ورنہ حضور علی کو ڈانٹتے نا علی مسجد میں کیوں سوئے، یہ غلط جگہ سوئے۔ نہیں، حضور نے کوئی چیز ہی نہیں ہے، مسجد میں سونا جائز ہے، سارے آداب کی رعایت کے ساتھ سوئے۔ اور اصحاب صفا کے جس چپوترے کی ہم زیارت کرتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پیچھے والے حصے میں آج بھی وہ اٹلا موجود ہے، چبوترا، جس کو اصحاب صفا کا چبوترا کہتے ہیں، وہاں وہ صحابہ رہتے تھے، وہ مسجد ہی کا حصہ تھا، وہ مستقل وہاں رہتے تھے، اور ان کی تعداد کبھی کبھی 300 کے قریب تک ہو جاتی تھی، اتنا بڑا مجمع بھی مسجد نبوی شریف میں سوتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد نبوی شریف میں آرام فرمایا، خاص طور پر رمضان میں اعتکاف کے وقت پر، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تھے، بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین ازہرنا، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں بیٹھے بیٹھے حضور کو ہلکی سی نیند آ گئی، اور پھر ایک دم حضور نے سر مبارک اٹھایا ہنستے ہنستے خوشی خوشی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کو تھوڑی نیند آ گئی اور ہنستے ہنستے آپ نیند میں سے اٹھے، کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہنسی اور خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن کی ایک سورت اتاری، اور وہ سورت کیا تھی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی حیال الفلاح والی جانب میں اپنے لیے، اپنی پاک بیویوں کے لیے وہاں چھوٹے چھوٹے مکان اور گھر بنائے، اور اخیر میں حضرت فاطمہ کا گھر بنایا اور اس کے پیچھے صفہ پر رہنے والے صحابہ کے لیے چبوترہ اور اوٹلا تیار ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرماوے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس مسجد اقدس کہ اللہ بار بار زیارت کی سعادت ہمیں عطا فرماوے. حنیف بھائی موسیٰ اللہ ان کی مغفرت فرماوے, قبر کو نور سے منور فرماوے, درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما, اے اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی کامل محبت عطا فرما, زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤں. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤں, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرماؤں, جو جس الجھن اور مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤں, ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤں, مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے. اے اللہ جو اجڑ گئے یا اجاڑ دیے گئے, اے اللہ ان کو آباد فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں, اس کی اور اس کے قیامت تک آنے والے آل اولاد نسلوں کے ایمان کی, اسلام کی, دین کی حفاظت فرماؤ, جان مال عزت عصمت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ مظلوموں کی بھرپور نصرت اور حمایت فرماؤ, ظالموں کی طاقتوں کو اے اللہ تباہ و برباد فرماؤ, ظالموں کو بھی ایمان اور ہدایت عطا فرماؤ, پوری دنیا میں تمام جنات اور انسانوں کو ایمان عطا فرماؤ. اے اللہ قرب قیامت کے فتنوں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ موت تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرماؤ, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجئے, سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے. تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, خانقاہیں اور دعوت اور تبلیغ کے کام اور جتنے بھی دین کے کام پورے عالم میں جہاں جس شکل میں ہو رہے ہیں, اے اللہ ان تمام کی نصرت و مدد فرماؤ، حمایت و حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کے حاضری کی سعادت عطا فرماؤ۔ اے اللہ آپ کے بہت سے بندوں نے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا جو ہم سے تمنا اور آرزو رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، خدمت و محبت کا برتاؤ کرنے والے سب کو اے اللہ دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماؤ، سب کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، الجھنوں کو دور فرماؤ، اس مجلس میں موجود اپنے تمام بندوں بندیوں کی جائز مرادیں اور مقاصد پورے فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ جتنے بھی حضرات حج میں جا رہے ہیں سب کو حج مبرور زیارت مقبول عطا فرماؤ، سلامتی اور عافیت عطا فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔